میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اے میرے خالق حیات، اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے صد حیات، اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے صد حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات، ممات معنی موت، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات، تیرے ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات، ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات، بلکہ تیرے نام سے زندہ ہے ساری کائنات، بلکہ تیرے نام سے زندہ ہے ساری کائنات۔ حدیث شریف میں کہ ذاکر اور غیر ذاکر کی مثال مردہ اور زندہ کسی ہے، جو ذاکر ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ سے غافل ہے اس کی مثال مردہ کسی ہے، مردہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک شخص بھی ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے نام سے ساری کائنات قائم ہے۔ ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات، بلکہ تیرے نام سے زندہ ہے ساری کائنات، تیرے بغیر میں ہی کیا مردہ ہے ساری کائنات، تیرے بغیر میں ہی کیا مردہ ہے ساری کائنات، تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات، تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات، عارضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری حضلیات، حضلیات یعنی ہنسی مزاج یا فضول باتیں، عارضی حسن گل یعنی نامحرم عورتوں کا حسن، نامحرموں کا حسن، یہ سب عارضی ہے۔ جس طرح بلبل پھول پر فدا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے پھول، لیکن جب خزاں آتی ہے تو پھول کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں، کانٹے ہی کانٹے رہ جاتے ہیں، اسی طرح حسین شکلوں کے پیچھے جو لوگ بھاگتے ہیں ان کو برا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ عارضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری حضلیات، پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات، پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات۔ بدنگاہی کی وجہ سے دل گھر جاتا ہے، دل میں غیر اللہ بھر جاتا ہے۔ ایک پتھر کے بت ہوتے ہیں، الحمدللہ اس سے اللہ نے ہمیں بچایا، ایمان عطا فرمایا، لیکن یہ غیر محرم عورتیں یا غیر محرم مرد، عورتوں کے لیے غیر محرم مرد دونوں کو نظر کی حفاظت فرض ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرض فرما دی، تو یہ بدنگاہی کی وجہ سے یہ دل میں بس جاتے ہیں اور اللہ سے بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بت ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا بت بد نگاہی اور غیر محرم عورتیں، بے پردگی، بے حیائی، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے۔
عارضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری ہزلیات، پانی بتوں دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات۔
اس میں نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر، بڈھے سب شامل ہیں۔ بڈھوں کو بھی مرض ہوتا ہے، دادے بڈھوں کو بھی یہ خبیث مرض لگا ہوتا ہے کہ اگرچہ طاقت نہیں رہی اور بالکل کمزور ہو چکے لیکن شہوت جو ہے وہ قوی رہتی ہے۔ اس کو مشہور ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، خواہشات نفس جو ہے وہ قوی ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے آدمی اگر مریض ہوتا ہے بدنگاہی کا اور علاج نہیں کرتا تو یہ مرض قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور چونکہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تو جیسے جیسے مرض قوی ہوتا ہے اعصاب کمزور ہوتے جاتے ہیں، علاج ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے جلد از جلد کسی اللہ والے سے اس مرض کا علاج کرانا چاہیے۔
عارضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری ہزلیات، پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات۔ اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات۔ شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات۔
ماہ مان چاند چاند، یعنی روح اللہ تعالی کے ذکر سے دل میں سینکڑوں ہزاروں چاند کا نور، اس سے بھی زیادہ نور ہے۔
شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات۔ نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ، نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں، کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات، کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات۔ نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں، نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں، کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات۔ اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات، اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات، جس نے چکھے ہیں دوستو پانی بتوں کے نمکیات، جس نے چکھے ہیں دوستو پانی بتوں کے نمکیات۔ توبہ گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی،
توبہ تو کرتے ہیں استغفراللہ کرتے ہیں لیکن دل میں ندامت تھوڑی ہوتی ہے، دل میں یہی خیال ہوتا ہے ہم تو بالکل پہلے ہی پاک صاف ہیں، ہم تو بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، بڑی نماز تہجد گزار ہیں، تسبیح لمبی لے کے چلتے ہیں۔ توبہ کرے تو صدق دل سے ہو، اپنے کو واقعتاً گناہگار سمجھے، تب اس توبہ میں برکت بھی ہوتی ہے, معافی بھی ملتی ہے, تلافی بھی ہوتی ہے.
توبہ کریں گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی, حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزات, حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزات.
سورہ مومنوں میں توبہ کی برکت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے مومنوں تب سب کے سب مل کر توبہ کرو, سچی توبہ کرو تو تم کو تم بامراد ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر لو.
توبہ کریں گناہ سے لیکن ہو صدق دل سے بھی, حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزات. ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زبان ہے ضرور, دعوی علم ارضیات دعوی علم فلکیات.
یعنی سائنسی تحقیق خوب کر لی, ستارے کتنے ہیں, کتنی دوری پہ ہیں, کیسے لائٹ ایئرز کیا ہیں, ستاروں کے اجسام کتنے ہیں, پھر چاند کو بھی پار کر گئے, لیکن ساری کائنات میں پھرے لیکن خدا سے تو تعلق ہے ہی نہیں, خدا سے دور ہیں.
ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زبان پہ ہے ضرور, دعوی علم ارضیات دعوی علم فلکیات.
یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری دنیا کی سب باتوں کو خوب جانتے ہیں, بہت ترقی کر لیں, لیکن آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں, جو اصلی وطن ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس سے بالکل غافل ہیں.
ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زبان پہ ہے ضرور, دعوی علم ارضیات دعوی علم فلکیات. جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات.
اللہ کا نام لینے میں لذت اور مزہ اسی لیے نہیں آتا, غیروں کو دل میں بسایا ہوا ہے, گناہوں کی عادت ہے, ظاہری گناہ باطنی گناہ. ظاہری گناہ بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اپنا حلیہ حال وضع قطع دینداری بنا دیتے ہیں, اللہ والوں کا حلیہ بنا لیتے ہیں. اللہ والوں کا حلیہ بنانا بھی بڑی قیمتی چیز ہے, اللہ کے ولی کے جیسے کپڑے اس کے وضع قطع بنا لینا یہ بھی بڑی نعمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ظاہر بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح بھی عطا فرما دیتے ہیں, اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے. لیکن طلب سچی ہو اور صدق دل سے ہو, کسی اللہ والے سے تعلق بھی ہو باقاعدہ اور اس کے مشورے سے چلتا ہو تو یہ لذت اس کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. دل سے غیر اللہ کو نکالنے کی محنت کرے, پھر جو اللہ کا نام لے گا تو اس میں اس کو وہ لذت حاصل ہوگی کہ دونوں جہان کے لذت سے بھی بڑھ کر اس کو لذت حاصل ہوگی.
جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات, اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات, آپ کی نا خوشی سے ہے میری حیات صد ممات.
نحمد و نصلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم, اما بعد, والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات سب کو پہنچاؤ کہ علم جب مفید ہے, قیامت کے دن جب مفید ہوگا, جب اس کے ساتھ چار چیزیں اور ہوں گی. اول چیز تو علم ہے, یعنی علم دین. اگر علم دین نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا, اللہ راضی کیسے ہوں گے, خسارے خسارہ ہوگا. علم کم ہوگا تو اللہ کی رضا کے کام کم کر سکے گا, کام ہی نہیں کر سکے گا. کم علم ہوگا کم عمل ہوگا. تو یہ کہ سب سے اول چیز علم دین ہے, علم دین حاصل کرنا چاہیے. اور مفسرین نے فرمایا ہے, فقہا نے فرمایا ہے کہ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے, واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے, اسی طرح سنن مؤکدہ کا علم حاصل کرنا سنن مؤکدہ ہے, اور مستحبات کا علم حاصل کرنا مستحب ہے. تو فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کا تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ نماز کے فرائض جان لیے, نماز کے واجبات جان لیے, سنن مؤکدہ جان لیے, بلکہ پوری زندگی میں جتنے بھی احکامات ہم پر فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اسی طرح جو احکامات واجب ہیں, اور اسی طرح سے جو احکامات مؤکدہ ہیں تاکید کی گئی ہے جن کی, ان کو حاصل کرنا, یہ سب کا سب اس میں شامل ہے, صرف نماز کے فرائض واجبات نہیں. اور جو آدمی اس کا علم حاصل نہیں کرے گا یا اس میں کوتاہی کرے گا وہ زبردست نقصان میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے گا تو اس خسارے کی اور ان کوتاہیوں کی تلافی نہیں کر سکے گا. تلافی کی جگہ یہی ہے دنیا. اب تک جو وقت ہم نے غفلت میں گزار دیا اس سے توبہ کریں, اور اب خوب ہمت کے ساتھ علم دین کے حصول کی کوشش کریں. اس کے لیے دو ذریعے ہیں, ایک تو مدرسہ ہے اور ایک صحبت اہل اللہ ہے. دونوں جگہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور جہاں شیخ نہ ہو یا مدرسے کی جو ہے وہ سہولت نہ ہو تو بزرگوں کی مستند کتابیں پڑھنے سے, علم دین کی مستند کتابیں پڑھنے سے یہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے اول چیز تو علم ہے, اب اس کے ساتھ دوسری چیز عمل ہے. کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. معلوم ہے کہ یہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے, اللہ کی منزل قرب ملتی ہے, اللہ کی رضا ملتی ہے, وہاں جانا چاہیے. علم تو ہو گیا لیکن جاتا نہیں, تو یہ عمل نہیں ہوا تو کام پھر بھی نہیں بنے گا. تو علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. دو چیزیں ہو گئیں. اور فرمایا کہ تیسری چیز اخلاص ہے, کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یا رسم کے لیے یا مجبوری میں نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے تیسری چیز ہو گئی اخلاص. اور یہ باتیں کیا ہیں کہ جن پر عمل سے قیامت کے دن ہمارا علم مفید ہو جائے گا, اللہ کی رضا ہم سب کو اپنے بقدر عمل نصیب ہوگی ان کے فضل سے. اب اخلاص کے بعد جو چیز ہے وہ اتباع سنت ہے, کہ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ مقبول نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں. اس طرح بھی علم مفید نہیں ہوگا کہ ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد عصر کے نماز پڑھ کے کوئی نفل پڑھ رہا ہو, بالکل چھپ کر, ساری دنیا سے کٹ کر, بالکل چھپ کر, خالصتاً اللہ کے لیے, لیکن عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا ہے, تو یہ چونکہ خلاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, تو اس لیے یہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا, خلاف سنت ہے. تو یہ چوتھی چیز جو ہے یہ اتباع سنت ہے. تو ان سب کاموں کے ساتھ علم قیامت کے دن مفید ہوگا. پھر آگے ہمارے اطوال رحمہ اللہ نے یہی بات فرمائی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, کہ کرنے کے بعد جب یہ سارے کام ہو جائیں کہ ایک تو علم دین حاصل کرے, دوسرا یہ کہ اخلاص عمل ہو اور عمل کے اندر اخلاص ہو, اور اخلاص کے ساتھ سنت کی اتباع ہو, طریقہ جو کام کیا عبادت کی سنت کے مطابق ہو, تو پھر یہ عمل کی قبولیت کا, چاہے کے لیے علم کی قبولیت کے لیے, علم کے نافع ہونے کے لیے چار کام ہو گئے. اور چوتھی کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ کرنے کے بعد استغفار کرے, ڈرتا رہے اللہ سے, کہ مال نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ اپنے حسنات پہ بھی استغفار کرتے ہیں. ہم لوگ تو سیئات پہ گناہوں پہ بھی مشکل سے استغفار کرتے ہیں, گناہ پیٹ بھر کے کرتے ہیں, جی بھر کے گناہ کرتے ہیں, پھر بھی اپنے آپ کو نیک اور پاک صاف کر سمجھتے ہیں. آنکھ کا گناہ ہے, زبان کا گناہ, زبان کے 20 کتنے ہیں, 20 طریقے سے زبان گناہ کرتی ہے, لیکن اگر کسی سے پوچھو تو وہ بتا بھی نہ سکے گا کہ کون سے وہ 20 طریقے ہیں. جب علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا. جو بات پہلی ہے کہ علم نہیں ہے کہ کون کون سی کس کس طریقے سے زبان گناہ کرتی ہے تو پھر عمل کیسے ہوگا, بچیں گے کیسے؟ تو علم بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے. تو مگر یہ کہ گناہوں پر استغفار بھی مل جائے تو بڑی چیز ہے, لیکن استغفار بھی کرتے ہیں استغفر اللہ لیکن صدق دل سے نہیں کرتے, جو ہم نے ابھی پڑھا, ندامت کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ کے کرتے ہیں. تو پھر ایسا استغفار کیا قبول ہوگا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ابرار لوگ, نیک لوگ اپنے حسنات پہ بھی استغفار کرتے ہیں کہ نیکیاں کی تو ہے نیکی لیکن اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے, کوتاہی ہو گئی ہوگی, معلوم نہیں اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا, کہ جو کچھ جو دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ لوگ, وقلوبهم وجلہ, اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو خرچ تو کرتے ہیں تو کیا یہ شراب بھی پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی, بلکہ یہ نیک عمل کرنے کے بعد. اب یہ یؤتون ما آتوا جو ہے یہ اس کی اصل تفسیر تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, لیکن اس کی بلیغ تفسیر یہ ہے کہ اس میں تمام نیک اعمال شامل ہیں, کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, اور تمام اعمال خیر, ساتھ میں صدقات بھی اس میں شامل ہیں, کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں پھر وقلوبهم وجلا, کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, یہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں. تو امید قبول بھی ہو اور عدم قبولیت کا خوف بھی ہو. امید قبول بھی ہو کہ اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے, ہے تو نہیں اس قابل, لیکن یہ کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں گے. امید قبول اور عدم قبولیت کا خوف, عدم قبولیت یعنی قبولیت نہ ہونے کا خوف کہ معلوم نہیں قبول نہ ہو, کیونکہ ہمارا کوئی کام اللہ کی شان کے لائق تو ہو نہیں سکتا. انسان ہیں ہم, مٹی کے ہیں, بشر ہیں, پیٹ میں تو ہمارے گو بھرا ہوا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ستائی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ لیتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں, خوش ہو لیتے ہیں. اگر پیٹ میں ایک سوراخ ہوتا جس میں سے گو کی بدبو آ رہی ہوتی تو کوئی پاس بھی نہ بیٹھتا, سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں. تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ستائی کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیا. اگر ہمارے گناہ ظاہر کر دیں, دل کے اندر ہمارے جو کچھ ہے اس کو ماتھے کی اسکرین پر, ماتھے پر ایک اسکرین لگا دیتے اللہ تعالیٰ کہ دل میں جو کچھ ہے خیالات وہ ماتھے پر سب آ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا کہ لوگ پتھر مارتے ہمیں, انڈے سڑے ہوئے انڈے پھینکتے ہمارے اوپر, ٹماٹر پھینکتے, یا اپنے پاس بھی بیٹھنے نہ دیتے. تو ہم ہمارے اعمال کو کس قدر اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں, اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ نہیں لیتے, انتقام نہیں لیتے. حالانکہ ابھی چاہے تو گردے فیل ہو جائیں, ابھی چاہے تو کینسر پیدا ہو جائے, ابھی چاہے تو خون کا مرض پیدا ہو جائے, ابھی چاہے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے, فالج ہو جائے, بینائی چھین لیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے کہ جو انتقام لینے میں جلدی نہیں فرماتے, اس کا ایک وقت معین ہے. انتقام کا, اللہ کا انتقام بڑا خطرناک, بڑا سخت ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہے اور مانتا ہی نہیں ہے, ڈھیل کا ایک وقت ہوتا ہے, تو وہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں, لیکن جب بندہ مصیب ہو جاتا ہے نافرمانی پھر, تو اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے مگر آخرت میں تو آئے گی آئے گی, وہاں تو جان نہیں چھوٹے گی. یہاں تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں لیکن اس طرح کہ ان کو اس کی خبر بھی نہیں, رفتہ رفتہ ان کو انجام بد پر لے جا رہے ہیں, ان کو جہنم کی طرف رفتہ رفتہ لے جا رہے ہیں, ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ اپنی ترقی میں, اپنی چمک دمک میں اور زیادہ اکڑتے چلے جا رہے ہیں اور خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو مگر انجام کار یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لیعذبہم بھی فی الحیات دنیا والا آخر, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں اور آخرت میں بھی عذاب دیں, اس لیے اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. تو یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, تو اللہ کے علم کو آزمانا نہیں چاہیے. اللہ کے علم کو آزمانے والا بہت ہی بیوقوف ہے, بہت ہی نالائق ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو ستائی فرما رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں کہ بندہ میرا توبہ کر لے اور میرا ہو جائے کامل فرما بردار ہو جائے, لیکن یہ گناہ پہ اڑا ہوا ہے, دیکھتا ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں, ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی عذاب نہیں آتا. یہی کافروں کا بھی کہنا تھا کہ آخر وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے, مذاق اڑاتے تھے کہ آپ جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں وہ کہاں ہے, ہمیں دکھلائیے تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو کہلوایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عذاب کی جلدی کرتے ہو, حالانکہ عذاب کا ایک وقت معین ہے, معین وقت پر آئے گا, اللہ کی طرف سے وقت معین ہے. اللہ تمہارے غلام نہیں ہے, تم اللہ کے غلام ہو, اللہ کے بندے ہو, اللہ کے ایک وقت مقرر ہے. اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو آزمانا نہیں چاہیے, گناہوں کے اندر لت پت نہیں رہنا چاہیے, صدق و دل سے توبہ کرنی چاہیے اور کسی اللہ والے سے اپنے امراض کا علاج کرانا چاہیے, جلد از جلد کرانا چاہیے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی قد افلح من تزکا, بن کے جانا چاہتے ہو, قد خواب من دساہا, بن کے جانا چاہتا, یعنی جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کرا لیا اور پاک و صاف ہو گیا, پاک صاف ہو کے جانا چاہتے ہو یا نامراد ہو کر جانا چاہتے ہو؟ پاک صاف ہو کر جانے والا تو فلاح پا جائے گا قرآن پاک کی روح سے, اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرایا اور گناہوں سے جان نہیں چھوٹی اور دل کے اندر غیر اللہ بسے ہوئے ہیں, تو پھر ایسی حالت میں جانا کتنا برا ہے. قد خواب من دساہا, نامراد ہو جائے گا وہ آدمی. اس لیے بھائی اپنے دل کی اصلاح کسی اللہ والے سے, جلد از جلد اپنے حالات کو بتائے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے اور شیخ کے مشورے پر چلے, تو یہی ہے کام کرنے کا. تو غرض یہ کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانی بھی چاہیے کہ قیامت کے دن علم جب مفید ہوگا, جبکہ اس کے ساتھ یہ چار باتیں ہوں گی. نمبر ایک یہ کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو, دوسرا یہ کہ عمل میں اخلاص ہو یعنی اللہ کے لیے ہو. اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی بات یاد آئی, فرماتے ہیں کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں میں ہے, اللہ والوں کی صحبت میں اخلاص ملتا ہے, یہ اور کہیں چیز نہیں ملتی, یہ دکان پہ مارکیٹ میں نہیں ملتی, کتابوں سے بھی اخلاص نہیں ملتا. اس کی کان اور اس کے ملنے کی جگہ صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت ہے. تو فرمایا غرض یہ کہ تیسری چیز اخلاص ہونا چاہیے عمل میں, اور چوتھی چیز وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے, سنت کے خلاف نہ ہو ورنہ قبول نہیں ہے. سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ کے یہاں قبول ہے, مقبول ہے وہ عمل. اور آخر میں جو ہے چوتھی بات, پانچویں بات, اس بات کا خیال رکھے کہ کرنے کے بعد اکڑے نہیں, ناز نہ کرے, اپنے کو نیک نہ سمجھے, کسی کی داڑھی موٹی بھی ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھے, اپنی داڑھی پر ناز نہ کرے, اپنے ٹخنے کھلے ہیں کسی کے ٹخنے ڈھکے تو اس پر اس کو حقیر نہ سمجھے, گناہگار نہ سمجھے, اپنے کو اس سے بھی کمتر سمجھے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو جملے جو آدمی روزانہ صبح و شام کہہ لیا کرے گا انشاءاللہ تکبر اس کے پاس نہیں آئے گا. کہ بھائی یہ کہہ لیا کرے روزانہ صبح اور روزانہ شام کہ اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال, یعنی اس وقت جو ہے میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں, معلوم نہیں کہ میرا حال آپ کے ہاں کیا ہے, آپ کے دربار میں میری قیمت ہے تو میں قیمتی ہوں, اور آپ کے ہاں میں مقبول نہیں ہوں تو پھر میں مردود ہی مردود ہوں, ساری کائنات میری واہ واہ کرے لیکن وہ کسی کام کے نہیں, اور تمام کافروں اور جانور میں بھی کمتر ہوں فی المحال, انجام کے اعتبار سے. کہ ابھی مجھے معلوم نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے, کتنے لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا جن لوگوں نے ان حسینوں کے چکر میں دن گنوائے ہیں, بدنگاہیاں کی ہیں اور دل کو غیر اللہ سے پاک نہیں کیا, بعض لوگوں کا انجام خراب ہو گیا, اس وقت بھی مرتے وقت بھی کلمہ یاد دلانے کے باوجود کلمہ پڑھ نہیں پا رہے, منہ سے کلمہ جاری نہیں ہوا, اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم سے یہ بات کہی نہیں جا رہی جو تم سکھا رہے ہو, ہمارے منہ سے نہیں نکل رہے ہیں. ایسا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی لیے میرے شیخ نے تو اپنی ساری عمر اسی ایک مرض کے علاج کے لیے رو رو کر گزاری کہ اللہ کے واسطے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور دل کو غیر اللہ سے پاک کرو, نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا, اپنے دل کی نگرانی. فرمایا کہ دل کی نگرانی کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے, اولیاء اللہ کا کام ہے. دل کی نگرانی رکھیں کہ دل میں ہمارے کوئی زہر کا خیال نہ آ جائے. تو اس طرح سے جو ہے یہ فرمایا کہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بھی ڈر. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو جملے صبح شام کہہ لیا کریں کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں میں سب سے کمتر ہوں فی المآل. مآل معنی انجام. تو ابھی معلوم نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے, اور جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں وہ معلوم نہیں وہ ایمان لا کر اللہ والا بن جائے. اور کافروں میں تو اس لیے, اور جانوروں میں اس لیے کہ جانور کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے تو جانور ہم سے اچھا ہے کہ وہ یہ زندگی گزار کے اس کے بعد اس پر کوئی عذاب اور اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہے, فنا ہو جائے گا بس. لیکن جو آدمی جس آدمی کا خاتمہ خراب ہو جائے گا خدا نخواستہ, وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جا سکتا ہے. اور اگر ہمیشہ کی جہنم میں نہیں گیا لیکن ایمان تو لے کے چلا گیا لیکن اپنے دل کا علاج نہیں کیا, مرض کا علاج نہیں کیا, خدا نخواستہ جہنم میں معلوم نہیں کتنا جلنا پڑے. مثلا ایک نماز کو قضا کر دینا, جان بوجھ کر قضا کر دینے کا عذاب حدیث پاک میں شیخ الحدیث نے فضائل اعمال فضائل نماز میں لکھا ہے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینے کا عذاب 2,88,00,000 سال. ایک نماز قضا 2,88,00,000 سال. ایک حقب کی مقدار لکھی ہے, حقب 80 برس کا ہوتا ہے اور 80 قیامت کا ایک برس جو 1,000 برس کے برابر ہوگا. اس حساب سے 2,88,00,000 سال صرف ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینے کا عذاب ہے. بتاؤ خدا نخواستہ اگر کتنی نمازیں, کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہیں, وہ پڑھنے کی ان کو فرصت ہی نہیں, خیال بھی نہیں جاتا اس طرف. ابھی موجودہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو قضا نمازیں کیا پڑھیں گے, مگر کتنا بڑا عذاب ہے اس پر سوچتے نہیں ہیں. تو یہ کون سی اچھی بات ہے, کون سا جو ہے یہ نفع کا سودا ہے, کون سی عقل مندی ہے کہ ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں. غرض یہ کہ بھائی جلد از جلد اپنے قلب کا علاج بھی کرانا چاہیے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے, اور نیکی کرنے کے بعد ایک مشہور مقولہ بھی ہے مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کرنے کے بعد اب اس کو یہ یاد نہیں رکھو کہ ہم نیک ہیں, ہم ایسے ہیں, یہ ہے, بس اس کو بھول جاؤ. اللہ کے دربار میں جمع ہو جائے گی اگر آپ نے اخلاص سے کیا, سنت کے مطابق کیا اور صحیح علم کے مطابق کیا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور وہ وہاں آپ کو موجود مل جائے گی. اور جو اپنی نیکیوں کا حساب لگانا شروع کر دیا, جوڑ باقی کرنا شروع کر دیا کہ اتنی نیکیاں ہو گئی, اتنے عمر ہو گئے ہمارے, اتنی تعجد ہو گئی ہماری, اتنی تجربیات ہو گئی, اب معلوم نہیں کہ قبول ہے یا نہیں. یہاں سے تو سمجھ کے گئے کہ وہاں بہت کچھ ملے گا, وہاں تو وہاں فی نکال دی گئی کہ تمہارے سارے اعمال میں اخلاص نہیں تھا یا سنت کے مطابق نہیں تھا یا علم میں صحیح تمہارا نہیں تھا, تم نے غلط طریقے سے وہ کام کر لیا, تو پھر وہ تو سب کا سب خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گا اور نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے گا. اس لیے بھائی اپنے اپنا علاج کرانا چاہیے, صحبت اللہ میں رہ کر اس کا علاج ممکن ہے, اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. کام کیا ہے کہ بھائی کام بنتا ہے فضل سے, اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں. یہ اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق کریں, اور جو طریقہ کار ہے تعلق کا کہ اپنی اطلاع حال ہو باقاعدگی کے ساتھ اور شیخ کے مشورے پر عمل ہو باقاعدگی کے ساتھ, اور ذکر اللہ جو بتایا جاتا ہے اس کی پابندی ہو, اور جماعت کی نماز کی پابندی ہو, اور تلاوت کی پابندی ہو, اور مناجات مقبول جو بتائی جاتی ہے اس کی پابندی ہو, اور جو دینی کتاب شیخ بتلائے شریعت کی باتوں کی اور مسائل کی اس کو پڑھے, تاکہ مسائل کا علم ہوگا, مسائل کے علم پر نجات ہوگی. مسائل نہیں پتا تو خالی فضائل سے کام نہیں بنتا, یہ فضائل اعمال پڑھ لیا سن لیا بہت بڑا کام کر لیا, مسئلہ جانتے نہیں ہیں. کتنے لوگ غلط نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوئی لیکن ان کو پتہ نہیں, عمر بھر غلط نماز پڑھتے رہے. ایک بڑے میاں تھے بہت عمر رسیدہ, ایک بیان میں انہوں نے سنا تو وہ رونے لگے, کہا کہ کیا بات ہو گئی, کہا کہ میں ساری عمر جو ہے وہ سنتوں میں جو ہے وہ دو رکعت میں جس طرح فرض میں اول دو رکعت میں سورت ملاتے ہیں, میں سنت میں بھی یعنی آخر کی دو رکعتوں میں سورت نہیں ملائی جاتی فرض میں, تو میں نے سنتوں میں بھی اسی طرح پڑھا آخر دونوں رکعت میں میں نے سورت نہیں ملائی, تو ایک بھی سنت نہیں ہوئی, عمر بھر کی سنت ضائع ہو گئی. تو یہ کیا فائدہ ہوا ایسے کام کا؟ صحیح علم بھی ہو اور عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو اور طریقہ سنت کا ہو اور پھر کرنے کے بعد اکڑے نہیں اترائے نہیں بلکہ ڈرتا رہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ اتنا ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو, نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو, نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو. اتنی اکڑ پیدا ہو گئی کہ صبح شام ہمارا تو کام ہی تسبیح کرنا ہے, ہر وقت زبان پہ ذکر ہے. اکڑ پیدا ہو گئی کہ ہم سے زیادہ ذاکر کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں, بس ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہلاکت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین, صحیح علم دین کی توفیق بھی عطا فرمائے, حصول علم دین کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے جس میں 100% اخلاص ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو سنت کے مطابق بنا دیں اور ہم سنت کے مطابق عمل کریں, اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا خوف عطا فرما دیں کہ عدم قبولیت کا ایک احتمال رہے. یہ نہیں ہے کہ بس نا امید اور بالکل مایوس رہیں کہ بھائی قبول ہوگا ہی نہیں, یہ نہیں, ایک احتمال رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں کہیں قبول نہ ہو. یہ اللہ والوں کی صفات ہیں, صحابہ کی صفات ہیں, جو اللہ نے فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, یہ نیکیوں میں سفر کرنے والے ہیں, یہ انہیں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں, یہی اللہ کے مقربین ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں بنا دے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غرز عودا بين يديه واخر الى جنبه واخر ابعد فقال اتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هذا الانسان وهذا الاجل اراه. قال وهذا الامل فيتعاطى الامل فلحقه الاجل دون الامل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی زمین میں گاڑی, پھر ایک لکڑی اس لکڑی کے پہلو میں اور ایک لکڑی ان سے بہت دور نصب کی, اور پھر فرمایا تم جانتے ہوئی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکڑی یعنی پہلی والی جو لکڑی گاڑی تھی انسان ہے, اور یہ لکڑی جو دوسری اس کے پہلو میں ہے موت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تیسری لکڑی کی نسبت میرا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور یہ امید ہے. انسان امید اور آرزوؤں میں گرفتار رہتا ہے کہ موت آرزوؤں کے ختم ہونے سے پہلے ہی آ جاتی ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس امیدوں کے ساتھ پوری طرح عمل کی فکر و محنت بھی کرتا رہے تاکہ موت جب آوے تو عمل کی حسرت نہ رہے اور آخرت کا نقصان نہ ہو. یا میرے اللہ, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں عورتوں کی نماز میں جو مردوں کے سے فرق ہوتا ہے اس فرق کا بیان ہے. عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے, یعنی جس طرح مرد کان تک اٹھاتے ہیں عورتیں اس کو ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں, اس سے اوپر نہ اٹھائیں, لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں. سینے پر ہاتھ باندھے اور دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے. مردوں کی طرح چنگلیاں رنگوٹے سے گٹے کو نہ پکڑے, نہ تو نیچے لٹکائے ہاتھ جیسے مردوں کا طریقہ ہے احناف کے نزدیک, اور نہ ہی جو ہے وہ چنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو پکڑے بلکہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دے، رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، جس طرح مردوں کو کشادہ انگلیاں رکھنے کا حکم ہے گھٹنوں میں، عورتوں کو چاہیے کہ انگلیوں کو سمیٹ کر ملا کر رکھیں، انگلیوں کو کشادہ نہ کریں، دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھے اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دے، سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دونوں پیر دانی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں، قعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں دانی طرف نکال دیں اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بعض معجزات کے بیان میں فرماتے ہیں کہ اگر نظر صحیح سے کام لیا جاوے تو آپ کے معجزات ضبط احساس سے متجاوز ہیں، یعنی ان کو پورے طور پر ضبط نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کو گنا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر حال باعتبار تضمن حکم و مصالح و اسرار کے خارق عادت ہے، اور ظاہر ہے کہ اقوال و افعال اور احوال کے تمام جزئیات کا حصر یعنی گننا شمار کرنا عادتاً ناممکن ہے اور نہ واقع ہوا، اور ان حکمتوں کا علم تفصیلاً عرفائے و حکمائے الہی کے صدور و قلوب میں القا ہوتا ہے، اور اجمالاً کتب اسرار شریعت میں مثل تصنیفات امام غزالی اور امام شاعرانی اور شاہ ولی اللہ و حسین جسر رحمہ اللہ جستا جستا یعنی تھوڑے تھوڑے پائے جاتے ہیں ان کی تعریفات میں، تو اس بنا پر آپ کے معجزات فوق الحد والعد یعنی حد سے زیادہ اور شمار سے زیادہ ہوئے، لیکن چونکہ اس کا ادراک یعنی اس کی فہم عوام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس سے قطع نظر کر کے اگر انہی خوارق پر اکتفا کیا جائے یعنی انہی معجزات پر اکتفا کیا جائے جو نظر ظاہر اور عامی میں بھی خارق ہوں، وہ بھی 10,000 سے کم نہیں، چنانچہ 7,700 معجزے پر تو صرف قرآن مجید اپنی بلاغت کے اعتبار سے قطع نظر اس کے اخبار عن المغیبات سے مشتمل ہے، تقریر اس کی جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ہے کہ کلام اللہ میں جس قدر کلام کے برابر سورہ انا آتینا کے موجود کے ہے معجزہ ہے، اور سورہ انا آتینا میں 10 کلمے ہیں اور سارے کلام اللہ میں کچھ اور کچھ اوپر 77,000 کلمے ہیں، سو جب 77,000 کو 10 پر تقسیم کریں 7,700 حاصل ہوتے ہیں، پس کلام اللہ میں 7,700 معجزے ہیں، اور اگر اس کی پیشنگوئیوں کو لیا جاوے جن میں سے 13 الکلام المبین میں جمع کیے ہیں اور نیز 77,000 سے جس قدر بیشی ہے اس کو بھی 10 پر تقسیم کر کے حاصل قسمت کو ملا لیا جاوے تو اس عدد میں اور اضافہ ہوتا ہے، غرض یہ کہ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو ایک جگہ شمار کرنا امکان محال ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے معجزات ہوئے، اور محدثین اور اہل سیر نے جو معجزات آپ کے موافق اپنے علم کے لکھے ہیں وہ بقول محدثین 3,000 ہیں، جن میں سے 1,000 معجزے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں اور 300 سے زائد الکلام المبین میں مذکور ہیں، تو اس حساب سے 10,000 سے زائد ہوتے ہیں۔ اگر خصائص کبریٰ دستیاب نہ ہو یا عربی نہ جاننے والوں کی سمجھ میں نہ آوے تو کتاب الکلام المبین کا بھی مطالعہ اس باب میں کافی و موجب تقویت ایمان ہے۔ اس کتاب میں اول ایک تقریر بطور تمہید کے لکھی ہے جس میں آپ کے معجزات کا عالم کے تمام اقسام سے متعلق ہونا بیان کیا ہے، پھر اس کے اثبات کے لیے ہر قسم کے معجزات کو جدا جدا ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس لیے اس میں صرف اس تقریر کو باوجہ اس کے دل پذیر اور دلچسپ ہونے کے نقل کر کے تمام اقسام کے معجزات میں سے 2 سے 4 تک پر اختصار کرتا ہوں اور تقریر ملحظن یہ ہے، آگے وہ تقریر ہے، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، جو کچھ عرض کیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو، میری آنے والی نسلوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کی اولادوں کو، اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو توفیقات سے نوازش فرما. اے اللہ، ہم سب کو علم دین، صحیح علم دین نصیب فرما، اس پر عمل نصیب فرما، عمل میں ہمارے اخلاص نصیب فرما، ہر عمل کو ہمارے سنت کے مطابق بنا دیں. اور اے اللہ، ہم سب کو اکڑ اور ناز سے بچائیے، شیطانی مرض ہے اکڑنا اور بڑا سمجھنا، نیک سمجھنا. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ، ہمیں اپنی نظروں میں سب سے حقیر بنا دیجئے. اللہم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا واجعلنا فی اعیننا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ، ہم کو اپنی نظروں میں گرا دیجئے، اور اپنی مخلوق میں ہمیں عزت دیجئے، اپنے دربار میں ہمیں عزت دیجئے، عزت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ذلت والے یعنی گناہوں کے کام کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور ہمارے گناہوں کو 100% معاف فرما دیجئے. اے اللہ، کوئی گناہ نہ چھوڑیے مگر اسے معاف فرما دیجئے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، علانیہ ہو، سری ہو، جان کر کیا ہو، انجانے کیا ہو، بلوغ سے لے کر آج تک کے، اے مالک کریم، تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، تمام مشکلات کو ہماری دور فرما دے، تمام جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما. جس کی جو بھی جائز حاجت ہو، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما. بے اولاد لوگوں کو اللہ اولاد صالحہ سے نواز دے. اور اللہ، ہم کو، ہماری اولادوں کو، سب کو اللہ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے. اور اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. کامل الاسلام کامل الایمان جینا، اور کامل الاسلام کامل الایمان مرنا نصیب فرما. اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر میں بھی اور واقعات میں بھی، اے اللہ، اولئک والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ طبقہ سب سے اعلیٰ ہوگا، جس میں انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، اور شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے. اے اللہ، انبیاء کا تو ختم ہو چکا سلسلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ، ولایت صدیقیت کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. اے اللہ، اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی ولایت صدیقیت سے نواز دیجئے. اے اللہ، ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم نہ بھی چاہیں آپ کا بننا، تو اے کریم، آپ کو، آپ کی محبت کا واسطہ جو آپ کو اپنے بندوں سے ہے، اے اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اللہ، ہم تو نالائق ہیں، ہم تو بھاگے جا رہے ہیں آپ سے دور. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نا سمجھ ہیں. اے اللہ، ہم بے عقل ہیں. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم کو عقل سلیم بھی عطا فرما دیجئے. اور اللہ، اپنا خاص قرب ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.